اقرأ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص القرآن آج ہماری چوتھی کلاس ہے. اہلن و سہلن مرحبا بکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم قرآن کریم سے جو قصہ ہم لے رہے ہیں اس میں مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. اور یہ ایک خاتون ہی کا ذکر ہے, یعنی جب ہم کسی خاتون کا ذکر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک دل کو خوشی اور اطمینان سا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاتون کا ذکر اپنی کتاب اپنے کلام میں کیا ہے. یہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے, حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, اور اللہ تعالی نے ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر چنا. مریم علیہ السلام, یہ مریم کون سی زبان کا لفظ ہے؟ مریم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور مریم کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار خدمت گزار. چونکہ یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی اور بیت المقدس کی ایک طرح سے خدمت گزار بھی تھی, کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو نظر کیا تھا, یعنی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنی اس اولاد کو جو بھی اولاد مجھے ہوگی میں اللہ کی نظر کرتی ہوں. اور یہودیوں کے یہاں یا اس زمانے میں یہ ان کا رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو ہیکل سلیمانی کے سپرد کر دیتے تھے, یعنی جو بھی بچوں کو ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے لگا دینا ہوتا تھا یا وقف کر دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو وقف کر دیتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے تھے, اور اس زمانے کا یہ معمول تھا کہ وہاں پر وہ لوگ جو وہاں کے کاہن ہوا کرتے تھے, وہاں کے جو عبادت گزار تھے, جو مسجد کے خدام ہوا کرتے تھے, ان کے سپرد اپنے بچوں کو کر دیتے اور پھر وہ بچے وہیں پرورش پاتے اور وہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتے تھے, یعنی بیت المقدس کے لیے مسجد کے لیے وقف ہو جاتے. تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی دراصل یہ نظر مانی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں. قرآن کی آیت میں, سورہ آل عمران کی آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر پہلے قرآن کی آیت کو, انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم مزید آگے تفصیل پڑھیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 34-37 جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر چن لیا, اور یہ سب ذریت ایک دوسرے کی ذریت ہی میں سے ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے, یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا. اور قرآن یہ واقعہ, یہ قصہ ہمیں بیان کرتا ہے اس انداز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأت عمران رب انی نزلت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بہت ہی پیاری آیت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بہترین اور خوبصورت پیرائے میں یہ قصہ ہمیں یہاں بیان کیا ہے. اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں کئی جگہ پر ملے گا, خاص طور سے ان کے نام کی ایک سورت بھی ہے, سورۃ المریم. سورہ آل عمران میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے, سورہ مائدہ میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے, اور سورہ تحریم میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے, ایک حضرت مریم کی اور ایک حضرت آسیہ کی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب, جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں, اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی, لہذا تو اسے میری طرف سے قبول فرما, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگے کہ پروردگار, میں نے تو لڑکی جنم دی ہے, اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم تھا, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یعنی وہ کہنے لگی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں, تو اے میرے رب اسے قبول فرما. تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا, اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا. زکریہ علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے. یہ حالت دیکھ کر وہ پوچھنے لگے کہ مریم, یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی یا وہ بولی, اللہ کے ہاں سے آتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. الحمدللہ. یہاں پر یہ واقعہ, کچھ آیت یہاں پر ہے, کچھ آیت اس کے بعد ہے. تو یہاں پر آج ہم نے مریم علیہ السلام کا قصہ چنا ہے قرآن سے, قصص القرآن میں سے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی دن ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قرآن کے واقعات کیوں لے رہے ہیں, کیوں بیان کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں. آج کے دور میں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہم اس کو اپنی ذات پر کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, ان واقعات سے ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ, کس طرح سے چینج لا سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب, میں تیری نظر کرتی ہوں اپنی اس آنے والی اولاد کو. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ بیان کریے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصے کو بتائیے کہ جس وقت عمران کی بیوی نظر مان رہی تھی, جس وقت عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں. تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی بہترین کردار نظر آتا ہے کہ ایک خاتون کیسی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پہلے تمام وہ واقعہ پہلے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. تو مریم کا نام ہے, مریم جو نام ہے اس کے معنی ہے نیک, متقی, پرہیزگار, خدمت گزار یا عبادت گزار, یہ تمام معنی اس میں آتے ہیں. نیک, متقی, پرہیزگار, خدمت گزار, عبادت گزار, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی تھی مریم علیہ السلام کی, یعنی اس وقت وہ پورے علاقے میں بہت زیادہ مشہور تھی اپنی عبادت اور اپنی خدمت گزاری کی بنا پر. اور خدمت وہ کس کی کرتی تھی؟ مسجد کی, ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس ہم جس کو کہتے ہیں, بیت المقدس کی وہ خدمت کرتی تھی. ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقود تھا. یہ ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء, اس میں انہوں نے ان کی والدہ کا جو نام بتایا ہے جو اسرائیلیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے, حنہ بنت فاقود. اور چونکہ لوگوں نے ان کو اس وقت ان کے اوپر جو طنز کیا تھا یا ان پر الزام لگایا کہ تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارون نامی ان کے کوئی بھائی بھی تھے. اور اگر ہارون نامی بھائی نہ بھی ہو, کیونکہ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اولاد نہیں تھی, ان کے والد کا نام عمران تھا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, یعنی آل ابراہیم میں سے تھے. اور اپنی قوم کے سردار تھے, بہت ہی نیک, متقی اور پرہیزگار شخص تھے. تو ان کو چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی, یعنی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے بعض روایت سے کہ ان کو چونکہ اولاد نہیں تھی, کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے, یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنے بچے سے کھیل رہا تھا, یعنی چونچ ایک دوسرے کو وہ لوگ لگا رہے تھے پرندے, تو ان کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اولاد ہو. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اولاد کی نعمت سے نوازا, یعنی انہیں حمل ٹھہر گیا. جب ان کو پریگنینسی کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ جب انہوں نے یہ نظر مان لی اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ سمجھی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی وقف کیے جاتے تھے مسجد میں۔ اس سے پہلے اسرائیلیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے مسجدوں میں وہاں پر عورتیں نہیں جاتی تھیں، صرف مرد جایا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بیٹی اب بھلا کس کام کی، بیٹی تو مسجد میں جا نہیں سکتی اور بیٹا جو کام کر سکتا ہے وہ بیٹی نہیں کر سکتی۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واقعی میں کہ بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بیٹی جو کام کرے گی یا بیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو کام لے گا وہ بیٹا نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو ہی چن لیا۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، پس قبول کر لیا اس کے رب نے اسے، بہت ہی احسن طریقے سے قبول کرنا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ یعنی سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی، اللہ سبحان تعالیٰ نے جیسا چاہا مریم علیہ السلام کو ویسا ہی پروان چڑھایا، یعنی ایک بہت ہی بہترین لڑکی، بہت ہی زیادہ فرما بردار، بہت عبادت گزار۔ اسی لیے جو روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بتائی ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو خاص شرف بخش، آل ابراہیم میں سے آل عمران کا گھرانہ ان کو چنا، اور یہ حضرت عمران جو تھے اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا نام حنہ بنت فاقوت تھا، وہ بھی بہت عبادت گزار تھیں۔ زکریہ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حنہ بنت فاقوت کی بہن ان کی بیوی تھی، تو ان کی ذمہ داری میں، زکریہ علیہ السلام کی ذمہ داری میں مریم علیہ السلام کی کفالت دی گئی۔ محمد بن اسحاق ایک بہت بڑے گزرے ہیں اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے ایک دن کسی پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے سے کھیل رہا تھا تو ان کو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے بھی اولاد ہونی چاہیے۔ انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی، اور قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکا تو نہیں ہے، لڑکی ہو گئی ہے، اور لڑکی بھلا مسجد کی خدمت کیسے کر سکے گی، کیونکہ مسجد میں اس وقت تک خواتین نہیں جاتی تھیں۔ لیکن مجھے اپنی نظر چونکہ پوری کرنا ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ بیٹی کو ہی مسجد کے حوالے کر دیا، اور میں نے اس کا نام، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن بچے کا نام رکھ دینا چاہیے۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ جب کوئی بچہ آپ کے پاس لایا جاتا تو یا تو آپ خود اس کا نام چوز کر دیتے یا والدین اس کا نام چوز کرتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو گھٹی دی جاتی، یعنی تحنیک جس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال خاص طور سے ہم دیکھتے کہ جب مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بک و ذریتہ من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور پھر ابو ہریرہ کہتے کہ چاہو تو تم یہ آیت پڑھ لو، انی اعوذ بک و ذریتہ من الشیطان الرجیم، میں اس کی اولاد کو اور اسے شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو بہرحال حضرت مریم اپنے قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئی، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے تھے، تو اب ہر ایک کے جو کہ بیت المقدس کے جو کاہن تھے، جو وہاں کے پروہت تھے، جو وہاں کے عبادت گزار لوگ تھے، ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش ان کو حاصل ہو یا شرف ان کو ملے۔ اب جب آپس میں وہ لوگ لڑنے لگے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اسے لیں گے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ گھبرا رہے تھے کہ بھلا ایک لڑکی کو ہم کیسے مسجد میں رکھیں اور کیسے اس کی پرورش کریں، لیکن جب حضرت مریم کی والدہ نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کے لیے نظر مانی تھی، حضرت مریم کے لیے، اور انہوں نے اپنے کچھ خوابوں کا تذکرہ بھی کیا، تب وہ سارے لوگ آپس میں لڑنے لگے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کہ اس وقت پھر کیا ہوا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قلم ڈالی جائے, یعنی قرآن اندازی کی جائے. جب قرآن ڈالا گیا اور ایک نابالغ بچے کے ہاتھ سے قرآن اٹھایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں زکریہ علیہ السلام کا نام آیا. تو وہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں, ہم نہیں مانیں گے, ایک بار اور قرآن ڈالا جائے. اور جب دوسری دفعہ قرآن ڈالا گیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بہتا ہوا پانی ہے, جو بہتا ہوا دریا ہے یا پانی ہے, اس میں ہم اپنی اقلام ڈالتے ہیں, اور جو قلم یعنی جو کاغذ, جو پیپر, جو قرآن سیدھا بہنے کی بجائے, پانی کی طرف بہاؤ کی بجائے الٹا بہے گا, اس میں جس کا نام ہوگا اسی کو مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری دی جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں, یعنی غیب کی خبروں میں سے جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں, اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس موجود نہیں تھے, اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں وہ لوگ بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت وہ خود کرے. تو بہرحال انہوں نے یہ طریقہ ڈالا, اس کی تفصیل ہمیں جو ملتی ہے کتابوں میں, بنی اسرائیل کی کتابوں میں, کہ ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا, پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے. اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریہ علیہ السلام کا تھا. سب نے کہا ہم دوبارہ قرآن اندازی کریں گے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں, جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا. انہوں نے کہا تیسری بار قرآن ڈالنا چاہیے, جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا, اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا. اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کفالت میں دینا تھا, کہ جب پہلا قرآن کیا گیا تب بھی ان کا نام نکلا, جب دوسری بار انہوں نے کہا کہ اچھا پانی کے بہاؤ کی طرف جس کا قلم بہے گا وہ نہیں اس کا کفیل بنے گا, ان کا کفیل بنے گا, بلکہ جو پانی کے الٹی طرف جس کا قلم بہے گا وہ کفیل بنے گا, اس وقت بھی زکریہ علیہ السلام کا قلم بہنے لگا. پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اچھا جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس طرف جس کا قلم بہے گا وہ کفیل بنے گا, اس دفعہ بھی زکریہ علیہ السلام کا قلم بہنے لگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کا فیصلہ تھا یہ کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تو بہرحال زکریہ علیہ السلام کے ذمے ان کی کفالت آئی اور وہ ان کے سرپرست تسلیم کر دیے گئے. یہ ان کا شرعی حق بھی تھا کیونکہ وہ خالو بھی تھے, یعنی ایک طرح سے رشتہ داری بھی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مخصوص تھا کہ زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کریں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی, ایک مناسب جگہ جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا. تو ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں پر ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے انجام بھی ضروری انجام فرائض دیتی, جو ضروری فرائض ہیں وہ انجام دیتی تھی. سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو جس کام کے لیے وقف کیا تھا کہ وہ مسجد کی خدمت کریں, عبادت گزاری کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں, تو مریم علیہ السلام میں تمام خوبیاں موجود تھیں. یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے, مفسرین ہی نے یہ بات لکھی ہے کہ مریم علیہ السلام کو کب مسجد میں بھیجا گیا, کب مسجد کی نظر کیا گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کو مسجد بھیج دیا گیا, لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی, بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی دودھ پلانے کی عمر ختم ہو گئی اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو مسجد میں زکریہ علیہ السلام کے سپرد کیا, یعنی تقریباً وہ دو سال کی ہو چکی ہوں گی سمجھے. اس کے بعد ان کو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں ان کو دیا گیا, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں ان کو دیا گیا ہیکل سلیمانی مسجد میں, بیت المقدس میں. بہرحال تو اس وقت سے وہ مسجد میں تھی, اور جب سے زکریہ علیہ السلام ہی ان کی پرورش کے کام انجام دیتے تھے. تو بہرحال زکریہ علیہ السلام انہوں نے مسجد میں ان کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی جہاں پر وہ عبادت کرتی تھیں, اور زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. اب وہاں پر مریم علیہ السلام دن بھر کیا کرتی؟ عبادت کرتی, تورات پڑھتی, ذکر و اذکار کرتی, نماز پڑھتی, اور مسجد کے جو خدمت کے کام تھے یعنی مسجد کی جو خدمت کی جاتی ہے اس وقت کی وہاں کے جو کاہن ہوا کرتے تھے، جو مسجد کے پروہت تھے، جو وہاں کی مسجد کے سمجھے پیشور امام کہہ لیں، آج کے دور میں ہم اپنی زبان میں پیشور امام کہتے ہیں، تو اس زمانے کے مسجد کے جو پیشور امام تھے ان کے ذمہ جو کام تھا وہی مریم علیہ السلام بھی انجام دیتی تھی، کیونکہ ان کے نام کے معنی میں خدمت گزار بھی آتا ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کیونکہ ان کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا تھا لہٰذا وہ مسجد کی خدمت بھی دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت گزار تھیں اور اتنی زیادہ عبادت میں وہ مشغول رہتی تھیں کہ ان کی عبادت مشہور ہو گئی، اور عبادت میں بھی وہ مشہور ہوئی، ان کی فرما برداری میں بھی وہ بنی اسرائیل میں ضرب المثال بن گئی الحمدللہ۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ معمولی بات نہیں کہ ایک لڑکی کا، ینگ لڑکی، اور جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کیا ان کی ایج تھی، یعنی جب ان کی عبادت وغیرہ سب مشہور ہوئی، 10 سے 11 سال۔ اب آج ہم ذرا امیجن کریں کہ آج ہمارے بچوں میں 10 سے 11 سال میں، ہم تو ان کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ تو ٹین ایجر بھی نہیں ہے ابھی، اور یہ 10 سے 11 سال میں اتنی زیادہ عبادت گزار بن گئی تھی، اتنی ان کے اندر ذمہ داری تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کا بہت کردار رہا کہ انہوں نے وقف کیا تھا اور کس خالص نیت سے کیا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو شریفانہ عادت تھی، آپ کا جو اخلاق کردار تھا، آپ کی جو عمدہ صفات تھیں، جو پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ کردار تھے آپ، وہ اتنی مشہور ہوئی کہ ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی زکریہ علیہ السلام آپ کے لیے وہاں جاتے کچھ ضرورت کی چیزیں لے جانے کے لیے، تو اکثر وہ دیکھتے کہ بے موسم کے پھل نظر آتے ہیں، یعنی گرمی میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل، تو وہ دیکھ کر حیران ہوتے، کہتے کہ یا مریم انا لکی ہذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ جواب میں کہتی ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہ چیز دیکھ کر کہ بے موسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھ کر، اور ایک طرح سے کہ کتنی یہ نیک اولاد ہیں، تو زکریہ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، ان کو لگا کہ یہ اولاد اتنی نیک، عبادت گزار، صالح ہو سکتی ہے جس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز۔ اور ایک یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب بے موسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس آ سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، تمام عورتوں پر ان کو فضیلت دی، تمام عورتوں میں ان کو منتخب کیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں تم کو منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا اور خاص بندوں میں سے ہوگا، اور کلام کرے گا اپنی یعنی گہوارے میں کلام کرے گا، اور بڑی عمر ہو کر بھی دونوں وقت یکساں کلام کرے گا، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تمام دنیا کی عورتوں پر۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 عورتیں ہیں جن کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ کون ہیں؟ آسیہ بنت فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ سبحان اللہ، یہ 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا اور ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بیان کیا ہے کہ فرشتے آئے تھے اور جمع کا لفظ ہے, اور فرشتوں نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے صرف نبیوں ہی کے اوپر نہیں آتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو ولی ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ان پر بھی آتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں. لیکن عورتیں کبھی نبی نہیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت ہمیشہ مردوں کی طرف بھیجی یا مردوں کو دی, عورتوں پر لیکن وہی نازل ہوتی رہی. لیکن عورتوں کا درجہ ان کی سیرت کی بنا پر, ان کے اخلاق, کردار اور پاکیزگی کی بنا پر, ان کی عبادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ انبیاء کے برابر کر دیا, یعنی مریم علیہ السلام کا درجہ. آپ دیکھیں سبحان اللہ, جہاں اللہ تعالیٰ پیچھے تمام انبیاء کا ذکر کر رہا ہے وہاں پر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ایک خاتون کا ذکر ہے. ایسی کیا خوبی تھی مریم علیہ السلام میں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. سبحان اللہ, ہم جب بھی مریم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں, ان کے کردار کے بارے میں مزید جانیں, ان کی زندگی کی حالت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, سنیں, جانیں, تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ کردار پیدا کر سکیں, وہ خوبصورت کردار, وہ پاکیزہ کردار, وہ عبادت گزاری, وہ دین کی خدمت. اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو آباد کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہمیں دے دی, ہم یہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا, ان کو خاص اس کے لیے چن لیا, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جو بغیر باپ کے ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ بھی بات بتائی کہ وہ بچہ ایسا ہوگا جو اپنے گہوارے میں بات کرے گا, جو توحید کی دعوت دے گا, اور بچپن میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 33 ایج بتائی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کی. اور اس شکر گزاری کے لیے, اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے کیا کرنا ہے, ان کو بہت زیادہ عبادت کرنا ہے, بکثرت عبادت کریں, رکوع اور سجدہ کریں, عبادت میں مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام جب فرشتوں نے ان کو یہ خوشخبری دی اور یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں مریم علیہ السلام بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں, اور اللہ تعالیٰ ان پر, ان کے والدین پر رحم فرمائیں کہ کیسے والدین تھے, کیسے نیک والدین تھے کہ جن کی اولاد بھی ایسی نیک تھی ماشاءاللہ. اور واقعی میں والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر ضرور آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل قیام کرتے تھے تہجد میں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنا طویل قیام کرتے ہیں, کیوں اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں عبدن شکورن, کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں تو جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں, جب جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ڈالتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے, تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں, کہ جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کا درجہ ہی بالکل الگ بلند ہوتا ہے, اور ان کے کام بھی بالکل دوسروں سے سوا ہوتے ہیں, وہ عام لوگوں کی طرح کام نہیں کرتے. ان کی شکر گزاری کا انداز, ان کی عبادت کا انداز, ان کا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی گئی, وہ جانتی تھی کہ یہ معمولی بات نہیں کہ ایک بچے کی پیدائش کی بشارت, وہ بھی بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے, بغیر کسی بشر کے چھوئے, اور وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوں گی کہ قوم کے لوگوں نے کیا کہیں گے, کیا کیا ان پر الزامات لگائیں گے. ایک نوجوان, ایک ینگ لڑکی کو کس بات کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے, جو پاکیزہ سیرت اور کردار کی مالک ہوتی ہے, تو وہ اپنی عزت کے اس طرح سے, یعنی عزت اس کی ختم ہو جائے تو اس سے بہت ڈرتی ہے وہ لڑکی. تو اب مریم علیہ السلام کو کتنی فکر ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ عبادت گزاری میں لگ گئی, شکر گزاری کرنے لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں قدم رکھنا ہے, جب ہم کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا ہے, تو پھر ہم پہلے سے سوچ سمجھ کر آئیں. یہ نہ ہو کہ اچھا جب مصیبتیں آئیں, مشکلات آئیں, لوگوں کے تانے سننے کو ملے, تنزیہ باتیں سننے کو ملے, تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, یہ تو وہی والا معاملہ ہے نا کہ عامر عثمانی نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یعنی اس راہ میں مشکلات تو آئیں گی, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس راہ میں قدم رکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہو اپنی دین کی خدمت کے لیے اور آپ کے لیے ریڈ کارپیٹس بچھا دیے جائیں, آپ کے اوپر پھولوں کی بارش کی جائے, آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہا جائے، نہیں، بلکہ کیا ہوگا، آپ کو مشکلات آئیں گی، مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن ایسے حالات میں آپ کو استقامت دکھانی ہوگی، جمے رہنا ہوگا، جیسے کہ انبیاء کرام کا معاملہ تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہنا، یہ مشکلات کو صبر اور برداشت، صبر سے برداشت کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ انبیاء کی سیرت رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے انبیاء کے بعد ان کے فالوورز کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرا کر راستے سے منہ نہیں موڑ جاتے، یہ کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے، بلکہ وہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام پر اتنی بڑی ذمہ داری آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے، وہ ڈٹی رہیں، جمی رہیں، مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کرتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مریم ان اللہ اصطفا کی و طہرا کی و اصطفا کی علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے پاک کر دیا، سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں پر بھی ان کی افضلیت ہو سکتی ہے، اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر بھی ان کی افضلیت ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نبی کا درجہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے نہیں چنا، یہ تو صرف مردوں کی طرف نبوت آئی یا نبوت ملی۔ لیکن اس میں ہمیں جو صحیح رائے کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، جو اکثر علماء کرام کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے، اور عورتوں میں سے کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا، یعنی دنیا میں جتنی عورتیں ابھی تک گزری تھیں جن کو صدیقیت کا مقام ملا، کیونکہ صدیقہ کہا گیا نا، حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا، ماشاءاللہ انہوں نے سچ کہا، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا آنر ہے۔ تو جتنی بھی ایسی خواتین گزری ہیں جو صدیقیت کے درجے پر تھیں، ان میں سب سے بڑا افضل مقام ان کو ہے، ان کو ملا۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خواتین تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی اور پھر کیوں ہنس دی تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول بیمار تھے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئیں، اور اس وقت اللہ کے رسول نے کان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات کہی تھی۔ تو پہلے جب انہوں نے جھک کر اللہ کے رسول کی بات کی تو وہ رو رہی تھی، جب دوبارہ سنی تو وہ ہنس رہی تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ مجھے رونا آ گیا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پہلے مجھے کہا کہ وہ اب اس بیماری سے وفات پا جائیں گے، لہٰذا مجھے رونا آیا۔ پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی، تب میں ہنس دی۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پہلی روایت مسند احمد کی ہے، دوسری روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دوسری تمام احادیث میں بھی ہم کو ملتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا آنر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ میں تمام خواتین جنت کی سردار رہوں گی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو ان سے بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر پوری سورت رکھ دی، ان کا واقعہ بار بار قرآن میں بیان کیا گیا، اور بار بار ان کی پاکیزگی سیرت، یعنی جو پاکیزگی ہے ان کے سیرت کے کردار کی جو خوبصورتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے، یا جو لڑکیاں، جو ہماری ینگ ایج ٹین ایجرز جو ہیں لڑکیاں، وہ سوچیں کہ کیا آج ہمارے اندر وہ پاکیزگی، وہ سیرت اور کردار کی خوبصورتی ہمارے اندر موجود ہے جو مریم علیہ السلام کے اندر تھی؟ کہ آج ہم بھی ویسی پاکیزہ سیرت اپنانے کے لیے تیار ہیں جیسے کہ مریم علیہ السلام کا کردار تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو ایک مثالی عورت کے طور پر پیش کیا، مثالی لڑکی کے طور پر پیش کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی برات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جب یہود نے ان پر تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے بری الذمہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، کسی اسکالرس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کسی سے بات چیت چل رہی تھی، کوئی کرسچن بھی سامنے موجود تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہاں، آپ کی تو نبی کی جو بیوی تھی ان پر الزام لگا تھا، اور لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جو مسلم اسکالر تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں دو نہایت ہی پاکیزہ پاک نیک سیرت اور پاکیزہ کردار کی مالک خواتین پر الزام لگایا گیا. ایک کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برات نازل فرمائی اور دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے سے برات نازل فرمائی. یعنی ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ہم جانتے ہیں قرآن میں نازل کی گئی سورہ نور میں, اور مریم علیہ السلام کی برات کس کی وجہ سے کی گئی؟ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, کہ انہوں نے خود جو ہے اپنے گہوارے میں کلام کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں, اور ان کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر ہوئی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے, کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی. سبحان اللہ, اتنا بڑا درجہ. یہ دو خواتین ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ کامل ہوئے ہیں. تو یہاں پر کامل جن کو کہا جا رہا ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے باکمال گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کامل کون ہے؟ دو ہی لوگوں کا ذکر کیا گیا, ایک مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوسری عورتوں سے اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دوسرے تمام کھانوں سے افضلیت حاصل ہے. یعنی اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا گیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی گزری ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار کو پڑھ کر ہم بھی اپنی سیرت اور کردار کو بدل سکتے ہیں. ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں, ان کی جیسی نیک سیرت کو ہم اپنائیں, ان کی پاکیزہ سیرت اور کردار کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے بہت زیادہ حصہ ملا. آپ کے سوا کوئی ام المومنین ان میرڈ نہیں تھی, یعنی آپ کنواری تھیں جو اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں. جب منافقوں نے آپ پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی برات نازل فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں, اور یہ پورے 50 سال کے عرصے میں وہ مسلسل سنت, قرآن اور سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں. یعنی مسلسل وہ بزی تھیں صرف قرآن اور سنت کو پہنچانے میں. کہا جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل جو شرعی مسائل آتے اس میں آپ فتویٰ دیتی, اور آپ کے فتوے امت کی رہنمائی کے لیے بہت ہی بہترین فتوے ہوتے تھے. اور ہمیشہ امت میں جب اختلاف ہوتا رہا تو اختلافات کے دوران وہ مسلمانوں میں صلح کرواتی رہیں. اسی لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام امہات المومنین میں افضلیت کا درجہ دیا ہے سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. بہرحال تو فاطمہ رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ تمام خواتین کی سردار ہوں گی سوائے مریم کے, اور آسیہ زوج فرعون, یہ تمام عورتیں, اور خدیجہ بنت خویلد. تو ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام وہاں عبادت میں مشغول رہتی. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا, کہا جاتا ہے کہ جب وہ 11 سال سے 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے, کہ 11 سال سے 13 سال کا عرصہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے یہ خوشخبری بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا, ابن مریم. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے, لیکن یہ عیسیٰ اپنی والدہ کی طرف ان کے نام سے منسوب ہوئے کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے. اور یہ جو طریقہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا, تو جبریل امین آئے اور انہوں نے ان کے اوپر پھونک ماری. تو یہ جس کو ہم روح من کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے, یا روح اللہ کہا جاتا ہے. تو ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چیز آئی اور وہ ان کے اندر ڈال دی گئی تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ بن گئے, نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نسبت ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو نسبت شرفی کہا جاتا ہے, کہ شرف کی وجہ سے نسبت. جیسے بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہیں. تو بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے اس کے گھر کی طرف, لہٰذا اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم, دراصل اللہ تعالیٰ کی روح جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے روح پھونکی, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے, یعنی بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب جبریل امین آئے تو انہوں نے دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان پر پھونک ماری، جس کی بنا پر ان کو حمل ٹھہر گیا اور یہ بچہ پیدا ہوا، جیسے کہ قرآن میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیچ میں پردہ لٹکا لیا تھا اور شرقی جانب چلی گئی تھی. اب یہ بیت المقدس آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اب اس کا جو شرقی جانب کا حصہ ہے وہاں پر وہ چلی گئی تھی اور انہوں نے پردہ لٹکا لیا تھا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی دور دراز کے علاقے میں چلی گئی تھی جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ کون سی بات درست ہے، کہ اگر وہ دور جاتی ہیں تو اکیلے ان کو کیسے بھیجا جاتا اور سب لوگ پوچھتے ان سے کہ پھر وہ کہاں چلی گئیں. تو یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ بیت المقدس کے شرق کی جانب، یعنی بیت المقدس سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ چلی گئی تھی باہر، اور وہاں انہوں نے پردہ لٹکا لیا تھا. اور پردہ لٹکانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی جو پریگنینسی ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو بہرحال وہ شرق کی جانب چلی گئی، انہوں نے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم کہنے لگی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، یعنی یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی. تاکہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے بہت ہی برا کام کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، کیونکہ یہ تو بالکل گہوارے کا بچہ ہے. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکات کا حکم کیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. تو یہ مریم علیہ السلام کی یہاں پر جو قصہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اور مریم کو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. تو یہاں پر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کے سرپرست زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا، وہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی. کہا جاتا کہ اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کرتی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص فضل کیا، فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، اور یہ بھی بشارت دی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو انتہائی پاک باز، معزز اور نبی ہوگا، جسے معجزات دیے جائیں گے. مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی اور ایسا کوئی ان کا کردار بھی نہیں تھا. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے اور وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مریم علیہ السلام نے سر خم کر دیا. انہیں معلوم تھا کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اور لوگ ان پر تانہ زنی کریں گے، کیونکہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں کرتے. کہا رہے تھے کہ مریم علیہ السلام پہلے ضروری کام کے لیے پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلا کرتی تھی، یا کچھ جو ماہانہ ان کو عذر آتا اس کی وجہ سے نکلا کرتی تھی مسجد سے باہر. لیکن ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی جو حجرہ ان کے لیے مخصوص تھا، محراب کا لفظ آتا ہے. یہ محراب وہ ہوا کرتے تھے جو مسجد سے لگ کر بنے ہوتے تھے کمرے، جس میں مسجد کے پیشوا اور امام رہا کرتے تھے. تو مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک حجرہ مقرر کر دیا گیا تھا. تو وہ اس حجرے سے دور کی طرف چلی گئیں، مسجد اقصی کے مشرق کی طرف لے گئیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل امین کو بھیجا، اور وہ ایک آدمی کے شکل میں ان کے سامنے آئے اور پھر یہ ساری باتیں طے ہوئیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بات تمام ہوئی، ان کا واقعہ پورا ہوا۔ اب اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس قصے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ ایک اور چیز ہم یہاں پر کلیئر کر دیں کہ لوگ سورہ مریم پڑھتے ہیں پریگنینسی میں، یہ سوچ کر کے اس سے جو ہے پریگنینسی میں یا ڈلیوری میں آسانی ہوگی۔ دوسری بات، ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اچھا سعودی عرب میں یا مکہ میں کوئی ایسی بوٹی ملتی ہے مریم بوٹی کے نام سے، کہ جب ڈلیوری ہونے والی ہو تو وہ مریم بوٹی کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے، اور جب پانی میں بھگوتے ہیں تو ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، ایسا کوئی ہمیں کچھ حدیث سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہاں جو سیکھنے کو مل رہی ہے، میری خاص طور سے ان پریگنینٹ خواتین سے یہاں پر گزارش ہے، یا میں ان سے مخاطب ہوں، کہ ہمارے یہاں پر پریگنینسی کو ایک بیماری اور ایک مرض سمجھ لیا گیا، اور ڈاکٹرز کے کہنے پر ہماری جو خواتین ہیں، پریگنینٹ خواتین، وہ اکثر نماز روزہ سب چھوڑ دیتی ہیں۔ جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی خواتین کو دیکھا ہے جو اتنی کمزور، دبلی پتلی، جن کے چار چار پانچ پانچ بچے ہیں، ہر رمضان میں وہ روزے رکھتی ہیں، پورے روزے ان کے کمپلیٹ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ صحت مند بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے اوپر آپ یقین کریں، ایک ڈاکٹر ہمیں کہتے کہ اچھا اٹھو بیٹھو نہ، نماز نہ پڑھو، سجدہ نہ کرو، رکو نہ کرو، اس سے تکلیف ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اور یہ بات بھی اسکالرز کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو پورے 9 مہینے پریگنینسی رہی، یعنی یہ نہیں کہ ان کو اچانک بس حمل ٹھہر گیا اور بس اس کے بعد فوراً ڈلیوری ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ 9 مہینے اس میں رہی، اور درد زہر بھی پوری طرح سے جو ایک نارمل، جو نیچرل ہوتا ہے، ہر خاتون کو اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس تکلیف سے بھی وہ گزری، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی عبادت میں وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ تو ایکچولی یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ پریگنینسی میں ہم کو اور ڈاکٹرز دین سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں، روزوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں کہ روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ کمزور پیدا ہوگا، خود کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمزوری اس سے نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہماری پرانی کمزوری ہوتی ہے جو پریگنینسی میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال، اگر ماں باپ نیک ہوں اور وہ پریگنینسی کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے بھی پھر ویسے ہی ہوں گے انشاءاللہ، وہ ہونے والے بچوں پر وہ اثرات پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ پریگنینسی کو بیماری نہ بنائیں، پریگنینسی میں مزید اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوں، پریگنینسی میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پریگنینسی میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، پریگنینسی میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، تاکہ جو آنے والا بچہ ہو اس پر اس نیکی کا اثر ہو۔ یہاں مریم علیہ السلام سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، ان کی والدہ سے بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی والدہ، آپ دیکھیں کہ ان کی والدہ کیسی تھی، اور ان کی جو بات، جو تفسیر کی کتابوں میں جو بات موجود ہے، اس میں سب سے جو مین ذکر ہم کو ملتا ہے کہ ان کی والدہ بھی بہت عبادت گزار تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت گزار والدین ہوں گے، وہی اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی نیکی کی خواہش کریں گے، نیکی کی تمنا کریں گے۔ بچے اچانک نیک نہیں ہو جاتے، بچے اچانک آپ کہیں کہ اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک بن جائیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے والدین کی تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ دعا کتنی بھی دعائیں کرتے رہے کہ میرے بچے نیک ہوں، اور بچے پیدا ہوتے سے آپ نے ان کو آیا کے حوالے کیا، یا بیبی سٹر کے حوالے کیا، یا بچوں کے ہوم میں ڈال دیا، جو بچے جہاں پر پرورش پاتے ہیں، اور آپ کہیں کہ بچے اچھے بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات ہمیں اس واقعے میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدہ کا ہاتھ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جب تک کہ والدہ قربانی نہیں دے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو ہم خود غور کریں کہ بچوں کی تربیت میں جو والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بچوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں؟ کبھی ہم بچوں کو وقت دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں شیئر کی، انبیاء کرام کی، اپنے صحابہ کرام کی، ہمارے قرآن کے واقعات ان کو کبھی ہم نے بتائے؟ کہ جو اسٹوریز ہیں، ابھی میں کسی کا سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے اتنی اچھی بات بتائی کہ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری، اور واقع میں یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں مریم کو ہمیشہ سے، شروع سے صحابہ کرام کے اور یہ انبیاء کرام کے واقعات روزانہ ایک سٹوری سناتی تھی، اس کو اتنی عادت پڑ گئی کہ اب بھی وہ بغیر سٹوری سنے سوتی نہیں ہے۔ تو ایک پانچ سال کی بچی یوسف علیہ السلام کی, یعنی وہ اسکالر کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی پانچ سال کی, اور جب میں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کو سنایا, اس کو سنایا بچی کو, تو وہ اتنی حیران اتنی مسحور ہو گئی بہت زیادہ. تو ایک پانچ سال کی بچی مسحور ہو سکتی ہے قرآن کے واقعہ سے, تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے. جی بالکل, اسپنج جو ہوتا ہے اسپنج سے وہی نکلے گا جو آپ اس میں جو بھی آپ ڈالتے ہیں, اب پھر جب آپ اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو جو اس نے ابزارب کیا تھا وہی واپس نکلے گا. تو آج بھی ماں جو دے گی بچوں کو, والدین جو دیں گے بچوں کو, وہی نکلے گا بچوں کے اندر سے بھی, وہی تربیت لے کر وہ اٹھیں گے اور اسی کو ریٹرن کریں گے آپ کی طرف. یہاں پر ہمیں سب سے بہترین کردار ماں کا نظر آتا ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس واقعے میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, ایک ماں کا کردار پتہ چلتا ہے, مریم علیہ السلام کی ماں. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی, صرف ایک بچے کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اس کی آنے والی ذریت کو بھی, اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ہمیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنا ہے, ذریت کی فکر کرنا ہے. تو وہ جو سوالات ہیں تو آپ سوالات لکھ لیں کہ کیا میں آج, سوری دوبارہ سے سن لیجیے, تین جو کوشچن ہے اس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے, اور کیا مجھ میں وہ کوالٹی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے چن لے. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, بحیثیت ماں کیا میں اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کر رہی ہوں. اور تیسرا ہے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت, فرما برداری اور خدمت گزاری کا حق میں ادا کر رہی ہوں, جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ عبادت گزار بھی تھیں, فرما بردار بھی تھیں, خدمت گزار بھی تھیں, مسجد کی خدمت کرتی تھیں. مسجد کے جو کام تھے جو وہاں کے پیشور اماموں کے ذمہ تھے, ایک دن مریم علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان تمام کاموں کو انجام دیتی تھیں. اور میں سوچتی ہوں کہ مطلب مسجد سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو, چاہے وہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہو, چاہے نماز کی وجہ سے ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, مسجد سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا, آپ دیکھیں ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتا ہے مسجد سے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی اعتکاف کا موقع آ رہا ہے, جیسے مریم علیہ السلام نے اپنے لیے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا تھا جہاں پر وہ دنیا سے کٹ کر عبادت کرتی تھی. تو سال میں ایک دفعہ کم از کم ہم تین دن کے لیے, تو ٹھیک ہے مسنون اعتکاف دس دن کا ہم سے نہیں اگر ہو سکتا ہے, ابھی ہم کو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے گھریلو ذمہ داریاں ہیں, تو ہم گھریلو ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اگر ہم دس دن کے لیے نہیں بھی اعتکاف کر سکے, کم از کم ہم تین دن تو کر سکتے ہیں نا, دو دن تو اعتکاف کر سکتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ مریم علیہ السلام کا وہی منظر یاد آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف الگ کر کے بیٹھ گئی تھی عبادت کرنے کے لیے. تو ہم کو بھی کچھ دن ہماری زندگی کے ایسے ضرور ہوں جس میں ہم یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کوئی فکر نہ ہو, کوئی ذہن پر فکر سوار نہ ہو کہ اچھا ابھی کھانا بنانا ہے, کھانا دینا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے, اس سے ملنا ہے, اس سے ملنا ہے, یہ میسج کرنا ہے, وہ میسج دیکھنا ہے. نہیں, کوئی فکر نہ ہو, سارے جو وائی فائی کٹ کر دیجئے اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائیے, کوئی دن تو ہمارا ایسا مخصوص ضرور ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے والا بنائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن ہم نے جو واقعات کے بارے میں پڑھا تھا کہ فور پوائنٹس بتائے گئے تھے, اور اس میں کیا تھا کہ قرآن میں کم از کم چھ دفعہ تو بھی یہ بات آئی ہے کہ اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے, اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کو فرشتے خوشخبری دے رہے تھے, یا اس وقت مریم علیہ السلام کی کفالت پر ان کے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھے دو دفعہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ان کی کفالت کے بارے میں وہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. تو یہ واقعات قرآن کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں. تو آج بھی کئی خواتین آپ کو ملیں گی جو عبادت میں بہت آگے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو تورات کی بہت ساری آیت زبانی یاد تھی, یعنی وہ تورات کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا تھا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حفظ پر توجہ دیتے ہیں, آج اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو اس رمضان میں ٹارگیٹ بنائے کہ کوئی نئی سورت یاد کریں گے, سورہ کہف کا ٹارگیٹ بنا لیں, سورہ ملک کا ٹارگیٹ بنائیے, یا اگر آپ کو تیسویں پاری کی صورتیں نہیں یاد ہیں تو سورہ نبا سے شروع کریے کہ اس رمضان میں سورہ نبا نازیات یہ یاد کریں گے. انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ اگلے رمضان تک کمپلیٹ تیسواں پارا ہمارا مکمل ہم کو حفظ ہو جائے, تاکہ تہجد میں ہم کو بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کو ملیں. جی, جو مریم علیہ السلام کا کردار ہے ہم اس کو اپنے اندر اپنا سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں عبادت گزاری میں، خدمت میں، دین کی خدمت کے لیے. آپ دیکھیں جیسے کہ انہوں نے مریم کا مطلب ہی کیا ہے کہ خدمت گزار، نیک، عبادت گزار. تو ہم بھی، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں نا مریم، اور یہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نام مریم رکھتے ہیں، کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمارے بچوں میں بھی وہی کردار کی خوبصورتی آئے، ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی کوالٹیز آئیں انشاءاللہ. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہم کو بھی عبادت گزاری بھی کرنا ہے اور دین کی خدمت بھی کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اس زمانے میں ان کی خدمت کچھ اور تھی، آج کے دور میں ہماری خدمت کچھ اور ہوگی. تو لہٰذا اپنے بچوں کو بھی مسجد سے ان کا ناطا مضبوط کروائیں، مسجد سے جوڑیں بچوں کو، اور یہ قرآن کے واقعہ سے، قصص سے ہم سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے اپنی زندگی کے لیے کوئی ایک لائح عمل ترتیب دیں کہ ہم کو بھی اس سے کوئی موٹیویشن ملے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ویسی صفات موجود ہوں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا، اللہ تعالیٰ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بندہ میرے قابل ہے یا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ میرا بندہ میرے قابل ہے، میرے کام کے قابل ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے. تو میں غور و فکر کروں، میں اپنا تجزیہ کروں، میں انالائز کروں کہ کیا میرے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ جس کی بنا پر میں چنی جا سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوشی کا مقام ہوگا نا، کتنا خوشی کا موقع ہوگا جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. اللہ کرے کہ ہم وہ چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو سکے انشاءاللہ. اور ہم خواتین یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خواتین کی کوئی عزت نہیں، خواتین کی کوئی ویلیو نہیں، خواتین کیا کریں گی، خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو طاقت خواتین میں رکھی ہے وہ مردوں میں نہیں رکھی، جو جذبات اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھے ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے خاص بندوں میں، اور آخرت میں ہمیں اس کا پھر بہترین انعامات کی صورت میں اجر دے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.